انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے مومنوں کو۔ شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی یہ بات ہوئی نا کہ اس نے ابو سفیان سے، اس کے لشکروں سے، کافروں سے مسلمانوں کو ڈرایا نا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ تمہارے پر حملہ کرنے والے ہیں اور اب تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے کیونکہ وہ اس کے دوست ہیں نا، کافر جو ہیں وہ تو بڑی طاقت ہیں، وہ اتنی بڑی جمعیت ہیں۔ فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مت ڈرنا ان سے، وخافونی، ڈرو مجھ سے، یعنی اللہ ہے اس قابل کہ آپ اس کی اطاعت کے خلاف جب قدم اٹھانے لگیں آپ کو اس کا ڈر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں سے ڈرنے لگے، ہائے وہ کیا کر دے گا، ہائے وہ یہ کر دے گا۔ اور جن کے پاس قوت ہی نہیں ہے، جو آپ کے جیسے انسان ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اور جو ساری قوتوں کا مالک ہے اس سے نہ ڈر کہ وہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس کی مخالفت ہو جائے، اس کے حکم ٹوٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں جو نہ سانس لینے کے لیے اپنا خود مالک ہے، نہ اپنے جسم کا مالک ہے، نہ اپنے کسی نفع نقصان کا مالک ہے، ان سے ہم ڈر رہے ہیں۔ جب انسان انسانوں سے ڈرتا ہے نا، تو اصل میں کس وجہ سے انسانوں سے ڈرتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوگا نا تو انسانوں سے آپ نہیں ڈریں گے کبھی۔ اگر حقیقت میں ایمان ہے تو خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں، اس لیے کہ فائدہ پہنچانے والی طاقت کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور نقصان بھی دینے والی کوئی اور طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور انسان ڈرتا کیوں ہے؟ اصل میں ڈرتا لوگوں سے اس لیے کہ ہائے وہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے، ہائے وہ مجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ نقصان کوئی بھی نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، کیا اس پہ یقین نہیں ہے؟ آج بھی دیکھیں شیطان اسی طرح ڈراتا ہے نا، فلاں لوگ ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ آپ کو ایسے کر دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دی قرآن میں، فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے، وہ کتنی ہی بڑی پاور ہوں، وہ کتنی ہی بڑی جمعیت ہوں، ان کے کتنے ہی بڑے ریسورسز ہوں، مت ڈرو، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اس کو چھوڑ کے ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر، ایک اتنی پیارا واقعہ ہے نا کہ ایک یاد آ گیا مجھے، ایک آدمی تھا، بڑا پہلے وقت کی بات ہے، قافلے میں جا رہے تھے بہت سے لوگ، تو رات کا وقت ہوا، وہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اتنے میں وہاں سے ایک شیر آ گیا، تو جو اس کے باقی ساتھی تھے وہ جلدی سے درخت پہ چڑھ گئے، اور یہ آدمی کھڑا ہوا ہے نماز میں، شیر آیا، اس کو سونگا، اس کے ارد گرد چکر لگایا اور خاموشی سے چلا گیا، اور وہ اسی طرح نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو اس کے ساتھی تھے وہ نیچے اترے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا پاگل ہو، کیسی بات ہے، یہ تو شیر آ گیا اور تم اپنی نماز میں لگے ہوئے، اور تمہیں چیر پھاڑ کھاتا۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی تھی کہ میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اس کی مخلوق سے ڈر رہا ہوں، اتنے بڑے رب کے سامنے کھڑے ہو کہ میں اس کی چھوٹی سی مخلوق سے ڈر رہا ہوں، مجھے اس سے حیا آئی، اپنے رب سے حیا آئی، اس لیے میں ہل نہیں سکا وہاں سے۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کی مخلوق ہے، بہت ادنا سی مخلوق ہے، تو ہمارے دلوں میں ان کے ڈر کیوں ہیں؟ یاد رکھیں جو بھی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، اس کے اوپر ایسے مرحلے ضرور آتے ہیں جب انسان اس کو ڈراتے ہیں، بھائی وہ یہ واقعہ ہو گیا، ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے آپ کو بھی، یہ فلانی جگہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، فلاں یہ حادثہ ہو گیا، وہ ایک مسلمان لڑکی تھی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اتنے قصے کہانیاں بتا بتا کے ڈراتے رہتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ دین کے راستے کو چھوڑ دے، دیکھو دین کے راستے پہ چل کے پتہ ہے فلاں کے ساتھ تو یہ ہوا، تو یہ شیطانی خیالات ہیں یا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے یہ کام کراتا ہے. دیکھیں شیطان خود بھی وسوسے ڈالتا ہے لیکن اپنے چیلوں کے ذریعے, اس کے ایجنٹس ہیں, ان کے ذریعے بھی ایسی افواہیں بھی پھیلاتا ہے, ایسی باتیں, ایسی خبریں کتنی ہم اچھالتے ہیں. ہم وہ خبریں کیوں نہیں پہنچاتے آگے لوگوں تک کہ دیکھو کوئی ایمان پہ مضبوط ہوا تو اللہ نے اس کی کیسے مدد فرمائی. ہمیں یہ باتیں پہنچانی اور پھیلانی کیوں اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنا سسپینس ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں پھیلائیں؟ یہ تو شیطانی باتیں ہیں. کیا آپ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, خوف زدہ کر کے اللہ کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں کہ نہ اس کا نام نہ لینا اسلام کا, آج کل بڑا خطرہ ہے. دیکھیں آپ کتنے, آپ نے یہ خبر سنی ہوگی فلاں لڑکی نے اسکارف لیا, اس کا اسکارف فلانی جگہ پہ ایسے ہو گیا, اس نے کھینچ لیا اور ایسا کر دیا. اب ایک جگہ شاید کہیں کوئی دنیا میں واقعہ ہوا ہو, اس کو لے کر ہم نے اتنا اشتہار دیا تاکہ سب لوگ ڈر جائیں. تو جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہوتے ہیں نا لوگ, وہ اس پروپیگنڈا میں شامل ہو جاتے ہیں اور سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے رہتے ہیں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. ہاں یہ پیچھے بات رہ گئی, ان کن تم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو تم مت ڈرو کسی اور سے. آکے اگر ایمان ہے تو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ کے ایمان کا پتہ ہی اس بات سے چلتا ہے کہ آپ اللہ سے صرف ڈرتے ہیں. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اے نبی یہ لوگ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, جلدی کر رہے ہیں, جلدی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کے کر رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر میں, یہ آپ کو غمگین نہ کریں. اصل میں بات یہ ہے, دیکھیں جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ آج کل دیکھیں یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں, یہ ایسے لاز پاس ہو گئے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سائیکلوجیکلی وہ ایک روب میں آ جاتا ہے, ایک اس کو یا غم لاحق ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا ہمارا, اور ایک خوف اور ایک غم, یہ دو ایسی چیزیں انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. جب انسان خوف زدہ بھی بہت ہو جاتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں کر پاتا, خوف کے مارے وہ اللہ کی اطاعت بھی چھوڑ دیتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح غم, غم بھی زہر ہے, زہر. یہ غم, ڈپریشن, یہ بھی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اسی لیے دعا بھی ہے نا, اللہ غم سے, دکھ سے, پریشانی سے, اللہ اس سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے, کیونکہ یہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑیں گے اگر غم آپ نے دل کو لگا لیا تو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کافروں کو دیکھتے تھے, ایک تو غم یہ بھی تھا نا کہ یہ اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو کیا بنے گا ان کا, اللہ کا باخ النفس کا الاثارہم الم یؤمنوا بهذا الحديث یا صفا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر یہ اس پہ ایمان نہیں لے کر آتے تو اے نبی آپ کیا اس غم میں اپنی جان دے دیں گے, ان کے پیچھے آپ اتنا اپنے آپ کو ہلکان کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ان کے اسلام لانے پہ حریص تھے نا کہ کسی طرح یہ اسلام لیں, لیکن وہ کفر پہ ڈٹے جا رہے تھے اور اس کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اسلام کی مخالفت میں اتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے غم ہوتا تھا آپ کو, کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی دیکھیں ہوتا ہے نا جب ہم اب قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کسی کو ایسے کہ دین سے دور ہے, غلط کام کر رہا ہے, غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے, تو کتنا دکھ ہوتا ہے. اللہ کسی طرح کس طرح ان کو سمجھائیں, کیسے ان کو بتائیں, اتنا دل دکھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کیا ہم غم کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت پہ اتنے شفیق تھے, اتنے مہربان تھے, اتنے ان کے خیر خواہ تھے, تو ہم تھوڑا سا غم کر کے بھی کتنا بے چین ہو جاتے ہیں جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. یقین کریں کبھی تو دل خون کے آنسو روتا ہے جب امت مسلمہ کا حال دیکھتی نا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب یوتھ کو کوئی ایسے کام کرتے ہوئے یا مطلب ایسی چیزیں کرتے دیکھتی جو بالکل اسلام سے الٹ ہے, تو اس قدر رنج ہوتا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ لیں اپنی امت کو تو ان کو کتنا رنج ہو کہ یہ کن چیزوں میں پڑے ہوئے, کتنا دکھ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب یہ کافروں کو دیکھتے ہوں گے جن کا شور تھا کہ اگر یہ اسی پہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے, کتنا غم ہوگا ان کو. اور پھر وہ اس میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف کفر پہ, اس کے اندر اتنی تیزی دکھا رہے ہیں نا اسلام کے خلاف چیزوں میں. تو صرف انکار کرنا ایک چیز ہے اور اس کے اندر بھاگ دوڑ کرنا, سرگرمیاں دکھانا, یہ الگ چیز ہے. تو آپ کو غم لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم لن یضر اللہ شیئا, اے نبی یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں نقصان کر سکتے. اتنی پیاری وہ آیت ہے, اللہ اکبر, سورہ صف میں بھی ہے, سورہ توبہ میں بھی اسی سے وہی چیز ہے, یریدون علی یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں, اور اللہ نے تو اپنے نور کو مکمل کرنا ہی ہے. یعنی اس دین کو یہ مٹانا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں اس کو, یہ پھونکیں ہیں ان کی, یہ جتنی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, مخالفتیں ہیں, ان کے پروپوگینڈاز ہیں اسلام کے خلاف, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ان لوگوں کی پھونکوں سے نہیں بجھنا, اس چیز سے یہ مایوس ہو جائیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا امتحان ہو جائے گا اس میں, ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے, مگر یہ نہ سمجھنا یہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس دین کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ نہیں, نقصان اس کو نہیں کوئی پہنچتا, یہ حق ہے اور حق اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. تو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ, اصل بات یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب ہو. یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, اللہ نے اس لیے ان کو ڈھیل دی بھی ہے, چلو کرتے جاؤ جو کرنا, کبھی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, اسلام کو نقصان پہنچایا جائے, لیکن اس سے اسلام کو نہیں نقصان پہنچا سکتے, یہ صرف ان کی پھوکے ہیں. اصل بات یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہی نہ رہے, کوئی ان کے لیے بھلائی نہ رہے, وہاں پہ صرف ان کے لیے عذاب ہی عذاب رہے. ٹھیک ہے, تو آخرت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں دینا نا, اس لیے یہیں پہ ان کو دے دیا ہے, یہ ڈھیل دے دی ہے. آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں بعض دفعہ دیکھ کے, ہائے دنیا میں کافر کتنا پھل پھول رہے ہیں, ان کے ڈنکے بج رہے ہیں, ان کے پاس پاور ہے, حکومت ہے, اور ہم کیا ہمارے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اللہ نے دنیا میں دے دیا, آخرت میں ان کو کوئی نعمت نہیں ملے گی, کوئی حصہ سرے سے ہے ہی نہیں ان کے لیے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, وہ لوگ جنہوں نے کفر کو لے لیا ایمان کے بدلے, یہ نا بڑی زبردست ایک وہ ہے نا, خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے. اس کو تھوڑا سا سمجھیں, خریدنے کا ورڈ کیوں آیا, یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ کفر کو لے لیا, کفر کو قبول کر لیا, جنہوں نے کفر کیا یہ کہا جا سکتا, کفر کو ایمان کے بدلے. اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک سمجھ لیں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, بائی اینڈ سیل, ٹھیک ہے. جو لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں نا, وہ کیسے ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے اپنا ایمان دیتے ہیں تو پھر دوسرے طرف سے کفر ملتا ہے. جیسے آپ پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں نا, اس طرح انہوں نے خرید لیا کفر کو, بدلے پیسوں کے نہیں, پیسے دے کے نہیں کفر خریدا, ایمان دے کے خریدا. اللہ اکبر, بیوٹیفل, کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بتایا گیا. اس لیے کیونکہ کفر اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے, جیسے منافقین کرتے تھے نا, اصل میں منافقوں کی یہاں پہ بات ہے. منافقین سوچتے تھے کفر کی طرف بھی رہیں گے اور ادھر ایمان بھی لے آئے ہم, اور ادھر بھی چلتے رہیں ادھر بھی چلتے رہیں, تو دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو انسان مومن ہے یا کافر ہے. حالانکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, ان کو کافر کہا گیا, انہوں نے کفر کو خرید لیا ہے ایمان دے کے. ایمان ان کے پاس تھا نا, کلمہ انہوں نے پڑھا تھا نا, تو ایمان ان کے پاس تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, جس وقت یہ اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا, عبداللہ ابن ابئی 300 لوگ لے کر واپس چلا گیا, اس نے اس وقت کیا کیا, جس وقت اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, اس وقت اس نے یہ کام کیا ضرورت کے وقت میں, تو کیا اس نے کیا ہے, اپنا ایمان دیا اور کفر کو لے لیا. جیسے آپ پیسے دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں, انہوں نے ایمان دے کے کفر لیا, خریدا. تو دونوں چیزیں ساتھ تو نہیں رکھ سکتے نا, پھر तो डिसाइड करना पड़ता है इंसान को क्या दे के क्या लेना है। बास खुश नसीब कुफर दे के ईमान ले लेते हैं, कुफर दे देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं और ईमान खरीद लेते हैं। और बात बदनसीब है, उनके पास ईमान है, वो दे देते हैं ईमान को, ईमान का सौदा कर लिया। ईमान इज द कॉस्ट दे हैव टू पे, ये कीमत है जो उन्होंने पे की है कुफर लेने के लिए। समझ आ गई बात है? नहीं, कुफर को तरजीह दे दी ना ईमान पे। तो लन यदुरुल्लाह शैआ, ऐसे लोग भी अल्लाह को कोई नुकसान नहीं दे सकते। अगर वो चला गया था वापस तो क्या नुकसान हो गया? उसके जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मुसलमानों को कोई शिकस्त थोड़ी हुई उसके जाने से, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इम्तिहान जरूर हो जाता है कि एक बाज़ लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, हाय अब तो हमारे साथ कोई भी नहीं रहा, हम तो अकेले रह गए, हमारा क्या बनेगा। नहीं, ये इतने अब तक बाज़ लोगों का साथ हो सकता है, लेकिन अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनकी गद्दारियाँ, इनका एन टाइम पे साथ छोड़ जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अल्लाह की ताकत अनलिमिटेड है। वो सोच सकते हैं अल्लाह की ताकत को? अल्लाह की ताकत को इन पर डिपेंडेंट थोड़ी है? अल्लाह की ताकत कोई ऐसे दुनिया के बादशाहों की तरह थोड़ी है कि हाय थोड़े से लोग साथ छोड़ गए तो अब इसकी कुर्सी हिल जाएगी? दुनिया में तो यही होता है ना, बादशाह उसके खिलाफ बगावत कर दे, वजीर उसके खिलाफ बगावत कर दे, कोई उनके फौजी, तो वो उसका तख्ता उलट जाता है। तो ऐसा अल्लाह की बादशाहत तो वो है कि ये चांद सूरज सितारे भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अल्लाह के तो कायनात ही वहां तक है जहां तक इंसान का जहन भी नहीं पहुंच सकता। ये ज़मीन क्या हकीकत है इसकी और क्या इसके ऊपर इंसान की हकीकत है? इसकी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़, भाग दौड़, ये तो तिनके बराबर भी नहीं अल्लाह के सामने है। तो अल्लाह को क्या नुकसान, क्या फ़र्क पड़ेगा अल्लाह को? लेकिन इनके लिए क्या है? वला हुम अज़ाबुन अलीम, लेकिन इनके अपने लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखिए, काफ़रों का जिक्र आया था तो अज़ाबुन अज़ीम है उनके लिए, बड़ा अजाब। लेकिन जब मुनाफिकीन का जिक्र आया तो अजाबुल अलीम है, दर्दनाक अजाब, दर्द देने वाला, पेनफुल, बहुत पेनफुल अजाब होगा। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम, हरगिज़ ना समझें वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि ये जो ढील हमें दी जा रही है, हम दे रहे हैं जो ढील, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हम इनको ढील दे रहे हैं ये बेहतर है इनके लिए। यानी वो ये ना समझें कि उनको जो ढील मिल रही है ना, जब वो बुरे काम करते हैं। अब देखें, एक इंसान नेचुरली, देखें एक इंसान कोई बुरा काम करता है ना, जब उसकी कोई पकड़ नहीं आती, ठीक है, उसकी कोई पकड़ नहीं आती, उसको कोई ना कानून, उसको कोई जेल नहीं होती, ना कानून उसको पकड़ता है, ना कुछ होता है, तो क्या होता है? वो मुजरिम और शेर हो जाता है वो। और एक उसने छोटी सी चोरी की थी, अब अगली दफ़ा क्या करेगा? उससे भी बड़ी चोरी करेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर भी नहीं उसको किसी ने पकड़ा तो अब उससे भी बड़ा डाका मारेगा। तो इंसान जो है ना, ढील को समझता है कि छुट्टी मिल गई उसको। ये लोग भी जो कुफर में सरगर्मियाँ दिखा रहे हैं, ये सोचते हैं कि अल्लाह ने इनको पकड़ा नहीं। हाँ, हम नबी के ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है पकड़ आनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, इसका मतलब हम ठीक ही कर रहे हैं। और इंसान और शेयर हो जाता है, हम राइट पे हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा, ये इसको अपने लिए अच्छा ना समझे कि बड़ा अच्छी बात हो रही है, बल्कि ये मोहलत जो है उनके लिए इसलिए ताकि ये अपने गुनाहों में और बढ़ जाएं, और ज़्यादा हो जाएं अपने गुनाहों के अंदर। इनके गुनाह जितने करने कर लो, अल्लाह ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। तुम समझते हो ना, कोई मुझे पकड़ नहीं रहा, शायद किसी को पता ही नहीं चला। नहीं, इसलिए ताकि तुम कर लो जो तुमने करना है, जितना करना है कर लो। अपने अजाब में इंसान और ही इजाफा करता है ना, अल्लाह ताला छुट्टी दे देता है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, अगर गुनाहों के बावजूद दुनिया में कोई ऐश पा रहा है, आराम पा रहा है, और ज़्यादा पनप रहा है, और ज़्यादा उसको मिलता जा रहा है, दुनिया की नेमतें और मिलती जा रही हैं, उनकी बारिश होती जा रही है, और ज्यादा उसको फायदे पहुंच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें गमगीन होने की जरूरत नहीं है। ये याद रखे, ये ढील है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने उसकी रस्सी दराज की भी है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारा दुश्मन अल्लाह का नाफरमान है और इसके बावजूद उसकी पकड़ नहीं हो रही और उसको लंबी उम्र भी दी हुई है अल्लाह ने, तो फिर तुम्हें उससे इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, यानी फिर समझ लो कि अल्लाह उसे इंतकाम ले रहा है, क्योंकि ये अल्लाह का इंतकाम है कि उसको ढील दे रहा है। किसी की यहीं पे पकड़ हो जाए ना एकदम, यहीं पे उसको सज़ा मिल जाए एकदम, उसको मतलब कोई अंधा हो गया तो वो ज़रूर सोचेगा हाय मैंने अपनी आंखों से कुछ गलत किया होगा इसलिए अंधा हो गया। कोई बहरा हो जाए वो सोचेगा हाय मेरे कानों ने कुछ गलत सुना होगा इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कोई बंदा उसको कुछ भी नहीं हो रहा, वो गलत सुन रहा है, गलत देख रहा है, गलत काम कर रहा है, कुफर के अंदर भाग दौड़ कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो तो और खुश होगा। तो याद रखें, ये जो चीज़ है ना, ये उनके लिए बुरी है, ये उनके लिए खैर नहीं है। इसलिए कि हम अक्सर दुनिया में जब देखते हैं ना, जुल्म करने वाले हैं वो जल्दी मरते भी नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं, जैसे इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम यही सोचते हैं, दिल में यही ख्याल आते हैं, अल्लाह उनको क्यों नहीं पकड़ता, क्यों इनको इतनी छुट्टी मिली हुई है, इन्होंने इतना जुल्म किया है, क्या इनकी कोई पूछ नहीं है, जेन में ख्याल आते हैं ना। और बाज़ दफ़ा फिर लोग अल्लाह की ज़ात पे डाउट करने लगते हैं, अल्लाह माफ़ करे कि अगर अल्लाह है तो फिर क्यों नहीं इनको पकड़ता, अल्लाह माफ़ करे। तो बात यही है कि अरबी का एक मुहावरा भी है कि अल्लाह ताला जिसको जितनी मोहलत देता है उतनी सख्त गिरफ्त करता है। असल में अल्लाह ने उसको सख्ती से पकड़ना है ना, इसलिए एक ही दफ़ा उसकी रस्सी खींच देनी, इसलिए उसको मोहलत दी है। तो अल्लाह ताला मोहलत देता है ताकि वो और गुनाह कर लें, वलहुम अज़ाब मुहीन, लेकिन आखिर उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अब यहाँ पे देखें, अगली तरह के अज़ाब का जिक्र आया, वो वाला अज़ाब है जिसमें रुस्वाई है, ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि वो दुनिया में भाग दौड़ कर रहे थे अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़, और इस ढील को अपने लिए समझ रहे थे कि ये हमारे लिए बेहतर है। अजाबों की भी इसका मतलब है किस्में हैं अल्लाह के यहाँ, एक जैसे अजाब नहीं है सबके, किसी में इतनी तौहीन है, बेइज्जती है, रुसवाई है, किसी में दर्द है, कोई और कोई इस तरह से बड़ा अजाब है। तो याद रखें, हदीस में भी है कि बदतरीन शख्स वो है जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और वो बुरे काम करें, यानी अल्लाह ने ज़्यादा उम्र दी भी है कि चलो तुम करते जाओ बुराइयाँ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और वो करता जा रहा है बुराइयाँ, हट ही नहीं रहा। तो ये बदतरीन आदमी है, और बेहतरीन कौन है? जिसको अल्लाह लंबी उम्र दे और उसके अमल नेक हो। तो कभी भी इंसान बुराई कर रहा है और उसको ढील मिली भी है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा, तो कभी इसको अपने लिए अच्छा ना समझे। मा कान अल्लाह लियज़र المؤمنین علی ما انتم علیہ, अल्लाह नहीं है कि अल्लाह ताला छोड़ दे मोमिनों को इस पर जिस हालत में वो हैं। क्या मतलब है इसका? यानी जैसे तुम आज गुले मिले, रले मिले रह रहे हो ना, मुनाफिक भी और मोमिन भी, तो ये ना समझना कि अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा तुम्हें हमेशा, नहीं, ऐसे नहीं रहने देगा। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत्तैयब, यहाँ तक कि अल्लाह छांट ले नापाक को पाक से। यानी नापाक कौन है? जो मुनाफिक है। देखिए, काफिर का तो साफ पता ही चल जाता है, वो तो मुंह से बोलता ही है कि मैं इनकार करता हूँ। मुनाफिक और मोमिन गुले मिले रहते हैं ना दुनिया में, पता ही नहीं चलता, कैसे पता चलेगा? निफाक जो है वो तो दिल के अंदर छुपी हुई बीमारी है, उसका तो किसी को नहीं पता चल सकता जाहिर में। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं रहने देगा, वो दुनिया में जाहिर करके दिखाता है ये लोग हैं जो आस्तीन का सांप है। मुसलमानों को भी पता चल जाए, सबके सामने आ जाए किसका ईमान किस लेवल का है, और उसके लिए अल्लाह ताला क्या करते हैं? अमा कान अल्लाह लियुत्लियाकुम अलल गैब, اللہ وہ نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع دے دے، غیب سے مطلع کر دے تم کو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بتا دے جی فلاں وہ ہے منافق ہے، فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں مومن ہے، یہ اس کی لسٹ ہے اور یہ اس کی لسٹ ہے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں نا، یہ تو غیب ہے نا، دیکھیں یہ چیزیں اندر چھپی ہوئی نا، دل کے اندر کی جو چھپی ہوئی چیزیں وہ غیب ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے، تو یہ غیب کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ نہیں کر سکتا کہ سارے جو مومن ہیں ان کو بتا دیا جائے بھائی منافق یہ یہ لوگ ہیں اور فلاں جو تمہارا ساتھی نا وہ صحیح مومن ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی باتیں اس طرح لوگوں کو بتائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے چھانٹنا بھی تو ہے، الگ الگ بھی تو کرنا ہے، ممیز بھی تو کرنا ہے، کیسے آپ پتہ چلے گا؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، ایسے حالات ایسی سچویشنز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں کہ صاف پتہ چل جاتا ہے اچھا کس کا ایمان کیا تھا۔ ایک مجھے یاد ہے ایک خاتون تھیں، تو جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو وہ ویسے بھی لگتی بھی نہیں تھیں وہ مسلمان، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا، حال حلیہ انہوں نے اپنا ایسا ہی رکھا ہوا تھا کہ بالکل مسلمان نہ لگیں وہ، لیکن اتنا ان کو خوف تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے تو کوئی اگر پوچھے گا نا کہ میں کون ہوں تو میں تو اپنا نام بھی کچھ اور بتا دوں گی تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ میں اسپینش ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے نا، چھٹ جاتے ہیں لوگ، پتہ چلنا شروع جاتے ہیں کس کا ایمان کتنا، ایمان کا لیول کیا ہے۔ تم کس وقت اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، دنیا میں خود ہی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے میں مسلم ہوں، میں نے خود ہی اپنا اسلام چھوڑ دیا، گیو اپ کر دیا، اپنے منہ سے کر دیا، خود کہہ دیا۔ اللہ اس کے لیے حالات بناتا ہے، سچویشنز پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہر ایک کے اوپر، ایچ ون آف اس، ہر ایک پہ ہم میں سے مختلف حالات، مختلف سچویشنز ایسی آتی ہیں اور آتی رہیں گی زندگی میں، مختلف طریقے اللہ تعالیٰ کے جن سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لازمی طور پہ چھانٹنا ہے دنیا میں۔ اب یہ نہیں ہے کسی کے منہ پہ سٹکر لگ جائے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، لیکن لوگوں کے ایمان صاحب پتہ چل جاتے، انہی کی بیس پہ پھر قیامت کے دن یہی چیزیں حجت بن جائیں گی ان کے خلاف کہ یہ دیکھو تم نے ایسے کیا تھا اور ایسے کہا تھا اور تم نے یہ عمل کیا تھا۔ تو اللہ نے ایسے نہیں رہنے دینا کہ آج ہم سارے گئے، ہم سارے ایمان والے ہیں، ہم بڑے یہ ہیں وہ ہیں، ہمارے ڈائیلاگ اتنے بڑے بڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی رہنے دے گا ہمیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس چیز کو، اس آیت کو نوٹ کر لیں، اللہ نے آزمائش کرنی ہے، اللہ نے ہم سب کو آزمانا ہے، اللہ نے دیکھنا ہے کون ہے پاک، کون ہے طیب، کون ہے جو پھر بھی میری رضا میں راضی رہنے والا ہے، کون ہے جو ہر طرح کے حالات میں اس دین سے چمٹا رہتا ہے، اور کون ہے جو کچے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں جب اسلام ہوتا ہے تو کچے پکے سارے ہی دین میں، یا جو بون مسلم ہیں تو سارے ہی بون ہیں، اب اس میں اس کا کیا کمال آ گیا، بون تو پیدا ہو گیا اسی اسلام کے ساتھ، اس کا نام بھی ماں باپ نے وہی رکھ دیا، اس میں اس کا کیا کارنامہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بون ہونے کی وجہ سے اللہ نے ایسے ہی سب کو چھوڑ دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے اس دنیا میں کون ہے جو منافقین ہے جو شامل ہوئے ہیں ان میں، اور کون ہے جو پکے مومن ہیں۔ اور تاریخ میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری میں کئی مسلمانوں کی غداریوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غدار تھے، انہوں نے دین کو کیسا کیسا نقصان پہنچایا، اتنا دشمن کافر نہیں پہنچا سکتے جتنا انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہوئے نقصان پہنچایا۔ تو اللہ نے دیکھو امتحان میں ڈالا نا ان کو، اللہ نے آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آ کے غیب کی خبریں، کوئی فرشتے ہمارے پاس نہیں آئیں گے بتانے کے لیے کہ بھائی فلانا کا ایمان اتنا ہے، فلانے کا ایمان، اللہ اس طرح کی آزمائشوں میں ڈال کے کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ ہاں ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی ان کو اللہ غیب کا علم دے گا۔ پیچھے سے بات کو کنٹینیویشن کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اطلاع نہیں دے گا غیب کی، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اطلاع غیب کی۔ دیکھیں हम ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोटल गैब का इल्म था, हर गैब की बात आपको पता थी, ये नहीं हम कह सकते। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गैब की खबर ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने दी आपको खबरें गैब की, क्या जन्नत की खबर गैब नहीं है? अल्लाह ताला ने दी ना अपने नबी को। जहन्नुम गैब है, अल्लाह ने दी खबर। क़यामत की खबरें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो गैब की खबरें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबरें दी। तो गैब का इल्म जब तक नबी को नहीं दिया जाएगा वो कैसे लोगों को बताएगा? तो इस तरह हम दो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। एक एक्सट्रीम ये कहते हैं कि सारा गैब का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, वो तो देख के बता दें, वो तो उनको अभी भी पता है कि हम क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं और क्या एक एक बंदे का। नहीं, अल्लाह ताला जितना इल्म अपने नबी को दिया अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से दिया, जितना उनको चाहिए था, जितना उनसे मुतालिक था। अदरवाइज कई चीज़ों के अंदर हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी नहीं पता चला था कि हज़रत आयशा के ऊपर जो तोहमत लगी है तो इसमें फैक्ट क्या है, असल बात क्या है। सोचिए कि कितनी, हालांकि छोटी सी बात थी ना। तो अभी अगर हम ये सोचें कि गैब की खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे बिठाए खुद ही पता चल जाती थी, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने वही के जरिए जितना गैब का इल्म दिया वो वाकई दिया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, तबूक से वापसी पे एक जगह आई थी जो वहाँ जहाँ पर बहुत तंग घाटी थी, एक सिर्फ ऊँट गुजर सकता था वहाँ पे, वहाँ से तो वहाँ पे मुनाफिकीन छुप के बैठ गए थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरेंगे हम हमला करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने हमला किया लेकिन ऊँट की मुहार पकड़ी थी हज़रत हुज़ैफ़ा ने, उन्होंने लाठी से उनको पीछे मार मार के पीछे कर दिया। अब उन रात का वक्त था और उन्होंने मुँह पर कपड़े लपेटे हुए थे, तो वो पहचान तो नहीं उनकी हो सकती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि ये कौन कौन थे, मैं इनके नाम भी जानता हूँ। अब कैसे पता चल गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुनाफिकीन के नाम बताए थे हज़रत हुज़ैफ़ा को, लेकिन ये फरमाया था कि किसी को मत बताना। तो हज़रत हुज़ैफ़ा को सिर्फ पता था, इसीलिए वो राजदान रसूल है। तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि गैब का इल्म, जब आपसे कोई पूछे क्या रसूल के पास गैब का इल्म है, आप टोटली ये नहीं कह सकते नहीं उनको कोई गैब का इल्म नहीं था, ये भी नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते सारा था। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, देखे कि अल्लाह ने दिया अपने रसूलों में से जिसको वो चाहता है और जितना अल्लाह चाहता है उतना दिया। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अब तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम ये है कि तुम ईमान ले आओ बस अल्लाह और रसूल पे। गैब का इल्म तुम्हें नहीं दिया जा सकता, तुमने इसी तरह ईमान लेकर आना है। ठीक है, बगैर गैब को देखे हुए। अब अगर हम कहें कि पहले हमें दिखाओ जन्नत फिर उसके बाद हम, पहले फरिश्ता मेरे पास वही लेकर आए फिर मैं मानूंगी, ऐसे नहीं है। इसी तरह आपको मानना है और इसी वजह से आपका ईमान बहुत फजीलत वाला ईमान है, क्योंकि जब इंसान नहीं जानता गैब को, गैब की बातों को देखा भी नहीं है, उस वक़्त जब वो ईमान लेकर आता है ना, वो ईमान अल्लाह के नज़दीक बहुत कदर कीमत वाला है। और आप देख लें कि जब सूरह बकरा शुरू होती है तो युमिनूना बिलगैब की बात आती है, गैब पे ईमान लाना ज़रूरी है। हमें दिखाया नहीं जा सकता, हमें बताया इस तरह से नहीं किया जा सकता कि हमारे पास आके कोई हमें फरिश्ता बताए। وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, फिर अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए अजर अजीम है, ऐसे ही लोगों के लिए जो ऐसा ही ईमान लेकर आते हैं। وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ, अच्छा आप ऐसा करते हैं कि तिलावत ही सुन लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि फिर आगे बुखल की बात आ रही है और उस पर काफ़ी लंबी अहादीस है।
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
یہ ایمان لانے کے اوپر ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے یعنی کس کا ایمان سب سے بڑا ہے تو انہوں نے کہا فرشتوں کا آپ نے فرمایا بھلا وہ کیوں نہ ایمان لاتے انہیں تو اللہ تعالیٰ سے کی وہی ڈائریکٹ ملتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وہی سے براہ راست تعلق ہے صحابہ نے کہا پھر ہمارا فرمایا تم کیوں نہ ایمان لاتے تم تو مجھ میں خود میں تم میں خود موجود ہوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ خود ہی بتائیں فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہوں گے سبحان اللہ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ہی ایمان لے آئیں گے اللہ اکبر تو یعنی بعد والے لوگ ایسے ہوں گے جو نہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہ انہوں نے وحی آتے دیکھی لیکن بس وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو آج کے وقت میں جو ایمان لاتا ہے نا وہ پھر ان میں شامل ہو جاتا ہے کہ یہ ہیں سب سے بڑھ کے ایمان والے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم یہ بھی نہ سمجھیں ہرگز یہ نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا کس میں بخل کیا بما آتاهم الله اس چیز میں بخل کیا جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنی نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میری اپنی کوئی چیز ہے میرا اپنا ہاتھ ہے اس میں اس کو پانے میں تو ان کی اپنی کوئی چیز بھی نہیں جو اللہ نے ان کو مال عطا کیا من فضل ہی اپنے فضل سے یہ اللہ کا فضل ہے کسی کو بھی عطا کر دے کسی کو ڈیزرو نہیں کرتا ٹھیک ہے حقدار کوئی نہیں ہے اس کا اللہ اپنے فضل سے اس کو جو عطا کرتا ہے وہ اس میں بخل کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ بخل بہتر ہے اس کے لیے ولا یحسبن الذین یبخلون پھر آپ اس کو سمجھے کہ ہوا خیرن لہم کہ وہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا ہے انسان بخل کیا کرتا ہے بخل کیا چیز ہوتی ہے سٹنجینس جس کو کہتے ہیں اس چیز کا روک لینا جس کو ادا کرنا لازم ہو یعنی جس جگہ پہ ہمیں خرچ کرنا لازم ہے نا وہاں پہ خرچ نہ کریں یہ ہے بخل ٹھیک ہے اب یہ بخل نہیں ہوتا کہ اگر ہم سوچیں ہاں جی تم اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنتی تم بخیل ہو، تم نے شادی پہ بہت خرچہ نہیں کیا تم بخیل ہو، یا تمہارے تو فلاں فوت ہو گئے تھے اس پہ دیگیں نہیں پکائیں تو تم بخیل ہو، کنجوس ہیں بڑے، یہ تو اتنا انہوں نے خرچ نہیں کیا، یہ سیل سے چیزیں لیتی ہے تو اس لیے یہ بخیل ہے. وہ یہ نہیں بخیل بخل ہوتا. اللہ کے نزدیک بخل کیا ہے؟ برانڈ نیم نہ پہننا بخل ہے؟ مہنگی مہنگی چیزیں، مہنگے مہنگے پرس اور جوتے نہ پہننا یہ بخل ہے؟ نہیں، اللہ کے نزدیک بخل یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پہ خرچ کرو، یہاں پہ خرچ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، وہاں پہ انسان خرچ نہ کرے. ٹھیک ہے، یا خرچ تھوڑا کرے اور پھر راحت روک لے، یا اس وقت خرچ نہ کرے جب خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جب اس کا موقع ہے، جب اس کی جگہ ہے. جیسے وہ عربی کہتے ہیں نا، بخلت العین بالدموع، آنکھوں نے آنسوؤں میں بخل کیا، یعنی جب آنسو بہانے کا موقع تھا، وقت تھا، اس وقت آنسو نہیں بہائے تو آنکھوں نے بخل کیا. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی جہاں پہ جس وقت خرچ کرنا ہے نا، وہاں پہ انسان ہاتھ روک لے، وہاں پہ خرچ ہی نہ کرے، یا جہاں پہ خرچ کرنا لازم ہے وہاں نہ خرچ کرے، اس کو کہتے ہیں بخل. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی ضد، اس کا الٹ کیا ہے؟ سخاوت. اب انسان، ہم سخی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بہت پیسے اڑائیں ان کو ہم سخی سمجھتے ہیں، جو بہت فضول خرچیاں کریں، ایک ایک چیز بہت بہت پیسوں کی لیں، ایٹ آؤٹ بہت کریں، بہت لیوش کپڑے پہنیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں سخی ہے. اللہ کی نظر میں وہ سخی نہیں. اللہ کی نظر میں سخی وہ ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا خرچ کرنے کا، وہاں پہ اس کا ہاتھ بند نہ ہو، اس کی مٹھی بند نہ ہو، وہاں پہ خرچ کرے، وہ سخی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ آگے ہم اس کے بارے میں احادیث جب دیکھیں گے نا، تو پھر اگر آپ کو بخل کا ہی نہیں پتہ کہ بخل کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم یہی سوچتے رہے فلاں بڑا بخیل ہے اس لیے کہ اس نے اپنے گھر میں کوئی ڈیکوریشن نہیں لگائی ہوئی، فلاں بڑا بخیل ہے کیونکہ وہ ایٹ آؤٹ نہیں کرتا، تو یہ پھر ساری چیزیں ہی غلط ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخل کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کہ انسان اس بخل کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے وہاں پہ بچا لیا، میں نے وہاں پہ ڈونیشن نہیں دیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو پتہ نہیں میں نے کتنا سیو کر لیا. اصل میں انسان سوچتا ہے کہ میں بچا بچا کے رکھوں گی نا، اور یہاں پہ نہیں خرچ کروں گی، تو میں نے اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میرا مستقبل محفوظ ہے کیونکہ میں بچا بچا کے رکھ رہی ہوں. نہیں، یہ اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. کس لحاظ سے برا ہے؟ کیسے برا ہے؟ انسان تو سوچتا ہے میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا، میں نہ اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، نہ میں فلاں کو دیتی ہوں، نہ فلاں کو دیتی ہوں، اچھا ہے میرے پاس کتنا کچھ ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے. کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب قیامت کے دن وہ توک پہنائے جائیں گے، انہی چیزوں کا جو جن کا وہ بخل کرتے تھے نا، وہ ان کی گردن میں ڈال دی جائیں گی. توک وہ کڑا ہوتا ہے جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، کبھی آپ نے مجرموں کے گلے میں دیکھا ہے وہ توک پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے ساتھ لگا ہوتا ہے کالر کی طرح کہ گردن ہل بھی نہیں سکتی. تو ایسے لوگوں نے جن چیزوں میں بخل کیا ہوگا، وہ ان کے گلے کا توک بن جائیں گی. ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، استغفراللہ ربی، کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا یہ جو مال ہے، وہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کے، جس کی آنکھوں پہ دو نشان ہوں گے بس آنکھوں کی جگہ پہ، توک کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. کیوں یہ سانپ کیوں لپٹے گا؟ یہاں پہ تو کہا کہ مال جو چیز ہے وہ اس کے گلے کا توک بنے گی. اصل میں سانپ پہ یہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا اس مال کے اوپر، اسی لیے یہ مال اس دن ان دا فارم آف سانپ آ جائے گا اور اس کے گلے کے گرد لپٹ جائے گا، اور اس کی جو چیکس ہیں ان کو کاٹے گا، چیرے گا، اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یہ بخاری میں حدیث ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی. اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، پھر اس کو پکڑ لے گا اور توک کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا اسی طرح. اور وہ اسی دنیا میں سوچتا ہے وہ میں نے اتنی زکوۃ نہیں دی تو شاید میں نے کتنا اپنا فائدہ کر لیا نا. سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوا خیرن لہوں, یہ بڑا میں نے فائدہ کر لیا بچا بچا کے سیو کر کر کے, نہیں یہ تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کے مرے, یعنی وہ والا خزانہ ہے جس میں زکوۃ نہیں دی, وہ خزانہ ایک کوڑی سانپ کی صورت میں جس کی دو آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے, ڈاٹس ہوں گے, اس کے پیچھے دوڑے گا, یہ بھاگے گا کہے گا تو کون ہے, وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو پیچھے چھوڑ کے مرے گا مرا تھا, تو وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا, پھر باقی جسم بھی چبائے گا. استغفر اللہ ربی. تو یہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں, یہ تو بہت بری چیز ہے بخل کرنا. اور بخل مختلف طریقوں سے ہوتا ہے, دیکھیں ایک طریقہ نہیں ہے بخل کا. بخل کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, زکوٰۃ نہ دینا, صدقہ فطر نہ دینا. آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ نے قربانی نہیں کی, کسی کے گھر سے گوشت آ جائے گا ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے بھی اتنے لوگ تو کر رہے ہیں قربانی, کیا کریں گے اتنے گوشت کو جب بچا بچا کے رکھ لیں. حج نہ کرنا اس وجہ سے, ہم کیوں حج کریں اور اتنے پیسے میرے اس میں چلے جائیں گے. حالانکہ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ واقعہ کہ اپنی جب ان کی اپنی خلافت کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو بھیجا تھا کہ جو مال رکھتے ہوئے بھی جس کے پاس حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن حج کے لیے نہیں گیا, ان سب سے جا کے جزیہ لو. جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا تھا نا, کیونکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے اگر یہ حج کو نہیں گئے. اتنا بڑا اس چیز کے لیے یعنی ان کو غیر مسلم سمجھا گیا. تو مال ہے حج پہ نہیں جاتا کیونکہ سیونگ کرنی ہے نا. اسی طرح بہت امپورٹنٹ بات, گھر والوں پہ جو خرچ نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے نزدیک بخیل ہے. بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا آدمی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی طاقت ہونے کے باوجود ان کی ضروریات پہ خرچ ہی نہیں کرتا حالانکہ شریعت نے اس کو لازم کیا اس کے اوپر, تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوگا, یہاں پہ تو ضروری ہے, واجب ہے یہاں پہ خرچ کرنا. اسی طرح پھر آگے دوستوں پہ, رشتہ داروں پہ, ہمسایوں پہ خرچ کرنا, اس طرح سے یہ بھی ضروری ہے. جو ان پہ خرچ نہ کرے وہ اس سے تھوڑے کم درجے کا بخیل ہے, لیکن بخیل یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک تیسری قسم بھی ہے بخل کی, وہ یہ ہے کہ انسان فرائض میں تو خرچ کر لیتا ہے, جو فرض ہیں آپ کے اس میں تو خرچ کر لیتا ہے, جیسے حج ہے یا زکوٰۃ ہے, لیکن نفلی صدقات نہیں کسی کو دیتا. عام فقراء مساکین جو کوئی اس سے مانگے, کوئی ڈونیشن مانگے, کوئی سائل آ جائے اس کے سامنے, تو حالانکہ اس کے پاس ہے باوجود وسعت ہونے کے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. یہ تو ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں, ان کا تو کام ہی ڈونیشن جمع کرنا ہے, یہ تو اس طرح کرتے ہیں, اور اپنے بس پیسے گن گن کے رکھتا رہے. یہ بھی بخل کی ایک قسم ہے, لیکن یہ پہلے دو درجوں سے کم درجے کی ہے. سمجھ آئیے نا آپ کو, درجے سمجھ آ رہے ہیں نا. پہلا درجہ کون سا تھا؟ جس میں فرائض کے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا, جہاں پہ گھر والوں کی ضرورت پہ نہیں خرچ کرے گا. اچھا ایسے لوگ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باہر دنیا جہان پہ خرچ کر رہے ہوتے, بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کرتے. باہر اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے, شہرت کے لیے, لوگوں کے اندر اپنا نام کے لیے, دوستوں میں بیٹھ بیٹھ کے کتنا کتنا خرچ کرتے ہیں, لیکن بچوں پہ نہیں خرچ کرتے. یا اور اپنی شادیوں پہ اتنا خرچ کر لیں گے لیکن حج پہ نہیں جا رہے. اسی طرح اور ایٹ آؤٹ بہت کریں گے لیکن قربانی نہیں کرنی. تو بخل آپ دیکھیں ڈفرینٹ, آپ اس کی اقسام سمجھ رہی ہیں نا, کس طرح سے بخل کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں پہ خرچ نہ کرنا بخل ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو حاتم تائی سمجھتے ہیں کہ جب ہم برانڈ نیم پہن لیں یا ہم اچھے فلاں نے اتنے ہزار کا جوڑا پہن لیا اور اتنے کا پہن لیا تو سوچتے ہیں ہاں یہ بہت سخی ہے بھائی, یہ بہت خرچ کرتی ہے, اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. اور یہ کوئی حاتم تائی نہیں ہے, کیونکہ ایسے لوگ اگر یہاں پہ جن جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا یہ ان جگہوں پہ نہیں خرچ کرتے تو وہ بخیل ہے اللہ کے نزدیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز فرشتہ نازل ہوتے ہیں, دو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرنے والا نا اس کا بدل اس کو عطا فرما, اور ایک کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے. بخاری میں ہے یہ حدیث. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من البخل, بخل سے بھی پناہ مانگی ہے اسی دعا میں جس میں ہم اور حزن سے دعا مانگی ہے, پناہ مانگی ہے تو اسی طرح بخل سے بھی پناہ مانگے، کیونکہ بخل دیکھو انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ سخی جو ہے حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور جو بخیل ہے وہ جنت سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، اس کے بندوں سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بدخلقی. اور جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تین طرح کے لوگ، ایک دھوکہ دینے والا، احسان جتانے والا اور بخیل، یہ نہیں جنت میں داخل ہو سکتے. تو اس لیے بخل کو چھوڑنا ہوگا، اپنے ہاتھ کی تنگی جو ہے نا، کہ ہاتھ مٹھی بند ہو جائے کوئی چیز دیتے وقت، ہاں یہ تو میں اپنی اس کے لیے رکھ لوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ دینے کی، یہ تو میں خود پہنوں گی، یہ تو میں خود کھاؤں گی. کیوں اتنا بخل ہمارے اندر کیوں ہوتا ہے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے جب کسی کو دینے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں احکام میں سختی زیادہ ہوگی، دنیا میں صرف بدبختی زیادہ ہوگی اور لوگوں میں صرف بخل زیادہ ہوگا. اور مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتے. کوئی بندہ نا ایمان اور بخل کسی کے دل میں، یا تو ایمان رہے گا یا بخل رہے گا. شیطان بھی نا سخی سے ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے سخی کسی دن اللہ کو منا ہی لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاتم طائی کے بیٹے کے ساتھ کتنی اچھی شفقت کی تھی نا، تو اس لیے کہ وہ ایک سخی کا بیٹا تھا. اور حاتم طائی کا آج شاید لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کس زمانے میں وہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے زمانے میں، لیکن آج بھی لوگ اس کی سخاوت سے مثال دیتے ہیں. اتنا سخی تھا کہ لوگوں کے اوپر اتنا اسپینڈ کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا غلام اس کے پاس آئے اور اسے کسی فالتو چیز کا سوال کرے، آپ مثلاً آپ کی آج غلام تو نہیں ہے، آپ کی نوکرانی آتی کہتی باجی یہ فالتو آپ کی چیز پڑی ہوئی ہے مجھے دے دیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں اس کو کیوں دوں میں، ویسے وہ پڑ پڑ یہ سڑ جائے گی لیکن اب اس کو کیوں میں دوں، فریج میں پڑا رہے گا کھانا خراب ہوتا رہے، پھر اس کے بعد پھینک دیں گے، یا پھر جب تک سڑ نہ جائے کسی کو دیں گے نہیں، جب تک چار دن کا باسی نہ ہو جائے. تو اب فالتو چیز ہے وہ سوال کرے اور یہ اس کو نہ دے، تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس سے اس نے منع کیا تھا ایک گنجا سانپ بن کے اس کو اپنے جبڑوں سے چبائے گا. اللہ اکبر، یہ حدیث اتنی ڈرا دینے والی ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہمارے پاس اتنی فالتو چیزیں، بیکار چیزیں گھر میں پڑی رہتی ہیں جن کو ہم یوز بھی نہیں کرتے، لیکن اب اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کیسے دے دوں، اچھا کسی دن میرے کام آ جائے گی، چلو میں رکھ چھوڑتی ہوں اس کو. ایسے ہی رکھے رکھتے ہیں چاہے وہ ساری زندگی نہ کام آئے، باقی کسی کو دینے کا حوصلہ نہیں کرتے. تو سوچیں وہ چیزیں کیسے توک بن جائیں گی قیامت کے دن. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کے اس سے کسی فاضل چیز، جو ایکسٹرا چیز تھی اس کا سوال کرے، اس کی ایکسٹرا چیز تھی یعنی ایسے ہی فالتو چیز تھی اس کی جو اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے، اور وہ اس کو دینے سے بخل کرے، تو وہ چیز قیامت کے دن آگ کا سانپ بن کے اس کے گلے میں توک بن جائے گی اور اس کو اپنی جبڑوں سے چبائے گی. تو دیکھیں نا یہ جہاں جہاں پہ یہ بات آ رہی ہے، کئی روایات ایسی ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر لوگوں سے جب، یا نوکر سے، یا اپنے غلام سے، یا رشتہ دار سے، وہ چیز جو آپ کے پاس ایکسٹرا تھی آپ نے پھر بھی نہیں دی، وہ اس دن سانپ بن جائے گی. ایک اور بہت ہی اس میں ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا مال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے سر کو کھوکھلا کر دے گا، استغفر اللہ ربی، یعنی اس کے سر کو کھا جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کے ساتھ تو نے بخل کیا تھا، پھر اس کی گردن پہ لپٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بخل سے محفوظ رکھے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی، یعنی یہ جو ہے جتنی چیزیں انسان چھوڑ کے جاتا ہے، آج ہمارے پاس بہت مال بھی ہے، کل کو وہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، ظاہر دنیا سے تو جانا ہی ہے، تو یہ مال کون لے گا؟ ہمارے وارث لے لیں گے، پھر جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے بچے لے لیں گے، پھر وہ جائیں گے تو ان کے بچے لیں گے، ہوتے ہوتے جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر کون ہے جو سارے مال کا وارث ہوگا، کس کے پاس ہوگا سارا مال؟ اس دن تو گابن اونٹنیاں بھی ایسے ہی بھاگی پھر رہی ہوں گی، ان کو بھی نہیں کوئی پکڑنے والا ہوگا، کوئی دیکھنے والا ہوگا، سب مال ان دا اینڈ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہی تو ہے، جس نے دیا ہے آج اسی کا ہے. کہاں ہوں گے سارے لوگ، کہاں ہوں گے یہ سارے وارث جو آج وارث بنے پھرتے ہیں؟ تو میراث تو آسمانوں اور زمین کی، میراث کیا ہوتی ہے؟ جو چھوڑی ہوئی چیز، جانے والا جو چھوڑ جاتا ہے نا، اس کو میراث کہتے ہیں نا، وراثت جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اینڈ میں تو اللہ کی ہے، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جانی ہیں، انسان ختم ہو جائیں گے. جن جن کو تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو کہ ہائے کہیں کسی کو دے نہ دوں، وہ یہیں خزانے پڑے ہوں گے، کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا. اللہ ہے ان کا مالک، یہ سارے زیور خزانے لوکر پیسہ یہ سب ایسے ہی ہوگا پڑا ہوا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کوئی کہاں بخل کر رہا ہے، کوئی کہاں خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے. لقد سمع اللہ، اب دیکھیں یہاں تک احد کی بات کا بیان مکمل ہو گیا. آگے اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے یہود کے بارے میں. یہود نے جب یہ آیت سنی جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض نا. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو بڑا ہنسے، کہنے لگے اے نبی، تمہارا رب تو فقیر ہو گیا اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یہودیوں کے مدرسے میں گئے، یہاں کا جو بڑا معلم تھا فخاص، اور اس کے تحت اور بھی عالم لوگ تھے، لوگوں کا مجمع تھا، وہ ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا فخاص اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں اور ان کی صفتیں تورات اور انجیل میں ہیں. تو اس نے آگے سے جواب دیا ابوبکر سنو، اللہ کی قسم اللہ ہمارا محتاج ہے، استغفر اللہ، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، اس کی طرف اس طرح ہم نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری طرف عاجزی کرتا ہے، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں، ہم تو غنی ہیں، ہم تو امیر ہیں، اگر وہ غنی ہوتا تو بھلا ہم سے قرض مانگتا جیسے تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے، اور ہمیں تو سود سے روکتا اور خود سود دیتا، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا، یعنی کہ ہم اس کو جو قرض دیتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے کیوں دیتا. اس پہ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا سخت غصہ آیا اور فخاس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا ہمارا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، جاؤ بد نصیبو، جھٹلاتے رہو اگر سچے ہو. تو فخاس نے آگے اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے بتایا سارا واقعہ، تو وہ صاف مکر گیا کہ میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں. اس بارے میں پھر یہ آیت اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تو سن لیا ہے. کیا سن لیا؟ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے یہ کہا ہے اللہ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. سنکتب ما قالوا، ہم عنقریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا. اللہ کے فرشتے ہیں، جو انسان بولتا ہے نا منہ سے بات اس کو لکھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے کہ اب جو انہوں نے گستاخانہ جواب دیا ہے وہ ہم لکھ لیں گے اور اس کی جواب دہی ان کو کرنی پڑے گی. مگر اس کو کہتے ہیں رب العزت کا حلم. اس دن آپ کو بتا رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی اس کا حلم کیا ہے، اس کی برداشت ہے. استغفر اللہ ربی، اللہ معاف کرے ہم کیا اور ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اگر ہمیں بھی کوئی کہہ دے نا تم تو فقیر نہیں ہو، مانگتی پھرتی ہو، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا. اللہ کہ ہم تو کچھ بھی چیز نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اتنی گستاخانہ بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا صبر دیکھیں، اس کا حلم دیکھیں کہ اسی وقت ان کو پکڑ نہیں لیتا، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے. تو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دیکھیں، اتنی ان کو غیرت آئی کہ حالانکہ وہ بہت نرم مزاج تھے، ان کی نرم مزاجی کا ان کا دل بہت نرم تھا نا، اس کے بارے میں روایات بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان سے برداشت نہیں ہوا اور اس کو تھپڑ مار دیا. اور اگر ابھی معاہدہ نہ ہوا ہوتا ان کے ساتھ تو اس کو سر اڑا دیتے. تو اتنی ایمانی غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی بات کرے تو انسان سے سنا نہ جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں تو نہیں نا کہا، اللہ رسول کوئی کہا نا. کیونکہ اس لیے یہ میں بات کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگ آج بھی مسلمان ہو کے بھی اللہ رسول کی باتوں پہ ہنستے ہیں، لطیفے بنائے ہوئے، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات پہ جب لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں پہ ہنستے ہیں. تو یہ ان لوگوں پہ نہیں ہنس رہے، یہ اصل میں اللہ کے حکم پہ ہنس رہے ہیں. اور اللہ کے حکم پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ہنس رہے ہیں. اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہستی ہے جس کے یہ احکامات ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا ہے اور اللہ کے آگے ایک دن جواب دینا ہے, اور بھول جاتے ہیں کہ فرشتے ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں. تو ایسی مجلسوں میں اول تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایسی بات ہو رہی, وہاں سے یا تو ان کو جواب دیں یا اٹھ کے چلے جائیں. مگر اتنے ایمان میں ایسے نہ ہوں کمزور کہ باتیں سنتے بھی رہیں اور پھر بھی کوئی اثر نہ ہو اور کوئی فرق نہ پڑے کہ اچھا کوئی بات نہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہوگا, میں کیا کر سکتی. یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے ایک مومن کی, ہوتی ہی نہیں ہے. مومن میں ایمانی غیرت ہوتی, وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کوئی مذاق نہیں سن سکتا. یہ انہوں نے ہنس کے کہا تھا نا, لو تمہارا اللہ تو ایسا ہے. وہ تو یہود کہنے والے تھے, آج مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی یہی کام شروع کر رہے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھ لیا ہے ان کا جو انہوں نے کہا ہے, اور جو وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو نا حق. نبیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا, وہ تو معصوم تھے, وہ تو آگے ان کو حق کی بات کہتے تھے, ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا, یہ بھی لکھ لیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب. ان کے لیے کیا ہے جلنے کا عذاب؟ میں نے آپ کو بتایا حریق ایسا عذاب ہوتا ہے جو کسی چیز کو جلا کے ختم کر دے, لیکن جہنم کی آگ کا مسئلہ کیا ہے, وہ جلائے گی تو صحیح لیکن وہ ختم نہیں کرے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر اس میں نہ جینا ہوگا اور نہ مرنا ہوگا, موت تو آئے گی نہیں اس میں, نہ ہی وہ زندگی کہلائے گی. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اس لیے ہے جو تم نے خود آگے بھیجا, تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یہ اللہ نے, وان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ نے اپنے بندوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا کہ تمہیں ایسا جلنے کا عذاب دے دے, تمہیں ایسے عذاب میں ڈال دے. تم خود ایسی باتیں کرتے ہو, تمہارے اپنے اعمال ایسے ہیں. الذین قالوا, یہ بھی یہودیوں کی جو بات ہے, وہ لوگ جنہوں نے کہا, کن لوگوں نے؟ ان یہود نے, ان اللہ عہدہ الینا, ہم سے تو اللہ نے عہد لیا ہوا ہے. کیا عہد لیا ہوا ہے؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار, کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی بھی رسول پہ جب تک وہ ایک قربانی نہ کرے جس کو آگ نہ کے کھا جائے. پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, جب لوگ قربانی کرتے تھے تو اس کے بعد ایک جگہ پہ رکھتے تھے تو اس کو, اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی, پھر پتہ چلتا تھا لوگوں کو کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا, اور اسی طرح کیا ہوتا تھا کہ جو رسول ہوتے تھے وہ ویسے بھی دلائل بھی لے کر آتے تھے, لیکن ان کی نبوت کی ایک یہ بھی معجزہ کہہ لیں یا نشانی کہہ لیں, یہ بھی ہوتی تھی کہ گائے کے گوشت کو اپنے ہاتھ پہ رکھتے تھے پھر آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی. تو لیکن یہ کوئی رول تھوڑی تھا کہ یہی ہوگا تو پھر کوئی رسول سمجھا جائے گا. تو انہوں نے کہا ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے, اتنی جھوٹی بات کہی کہ یعنی ہماری تو تورات میں اللہ نے لکھا ہوا ہے, حالانکہ کہیں تورات میں نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے جب تک کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ بھی ہمیں لا کے ایسے نہ دکھائیں کہ وہ بھی قربانی رکھیں اور اس کو اوپر سے آگ آ کے کھائے. اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا گیا, یہ کوئی رول نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ایسے نہیں کیا, تو انہوں نے بھی تو معجزے دکھائے تھے. قل قد جاءکم رسل من قبلی, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں, کہہ دیں آپ اے نبی تمہارے پاس تو کئی رسول آئے مجھ سے بھی پہلے. کیا لے کر آئے تھے وہ؟ بالبینات, روشن نشانیاں لے کر آئے, معجزے لے کر آئے. وباللذی قلتم, اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم کہہ رہے ہو کہ قربانی ہوتی تھی اور وہ آگ اس کو کھاتی تھی, وہ بھی لے کر آئے رسول. فلما قتلتموہم, پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ہاں تم کہتے ہو نا ہم تب مانیں گے جب ایک ایسی قربانی لے کر آئیں گے, تو یہ بتاؤ وہ تو لے کر آئے تھے, پھر تم نے ان کو کیوں مار دیا, ان کو کیوں نہیں مانا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ, پھر اگر انہوں نے جھٹلایا تجھ کو, اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے یہ اس بات کو سننے کے باوجود بھی, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو اے نبی آپ فکر نہ کریں, آپ غم نہ کریں, تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول تھے جو جھٹلائے گئے, حالانکہ جاؤ بالبینات, وہ تو روشن دلائل بھی لے کر آئے, معجزات بھی لے کر آئے. بینات کیا ہے؟ ایسی چیز جو اتنی کلیئر ہو, اتنی واضح ہو کہ کوئی اس کو کہہ ہی نہ سکے کہ یہ صحیح نہیں ہے, بالکل سامنے روشن ہے. تو وہ تو بینات لے کر آئے, معجزے لے کر آئے. والزبر, اور زبور کی جمع میں نے آپ کو بتایا تھا, یعنی صحیفے, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, صحیفے ہیں, جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفے تھے، اور بھی پیغمبروں کے پاس صحیفے آئے، اور کتابیں تو چار ہی تھیں نا لیکن صحیفے اور بھی تھے، وہ صحیفے بھی لے کر آئے اللہ کی طرف سے. والکتاب المنیر، اور روشن کتاب بھی آئی ہے. ایسی مطلب روشن کتاب کا مطلب کیا؟ ایسی کتاب جس میں ہر چیز بہت کمپلیٹ کمپریہنسو دے دی گئی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور واز بھی ہیں اس میں، اور یہ وہ بھی آئی ہے. تو پیغمبر یہ لے کر آئے ہیں لیکن انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا تھا. نوح علیہ السلام نے دیکھو 950 سال تبلیغ کی، ان کو بھی جھٹلا دیا. اگر ان کو روشن دلائل ہی چاہیے، ان کو کوئی نشانی چاہیے، تو پچھلے پیغمبر لے کر آئے تھے، صحیفے بھی لے کر آئے، کتابیں بھی لے کر آئے، انہوں نے مانا ہی نہیں. تو آپ غم نہ کریں، اصل میں تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی کہ آپ کیوں ان کے اوپر غم کرتے ہیں. جس نے نہیں ماننا، جو سوچ لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں، آپ اس کے سامنے چاہے سورج لا کے کھڑا کر دیں، وہ کہے گا کہ یہ تو سورج ہے ہی نہیں. اب آپ ایسے بندے کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے وہ موجے بھی دکھائے، سب کتابیں بھی آئیں، سامنے نہیں ماننا انہوں نے. تو اے نبی، پھر آپ غم نہ کریں ان کے پیچھے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کیوں نہیں مان رہے، یا ان کو یہ دکھائی جائے نشانی تو تب مانیں گے. انہوں نے ان نبیوں کا کیا حال کیا جنہوں نے ان کو یہ نشانی بھی دکھا دی تھی. اللہ تعالیٰ سیکھنے سمجھنے کی اور ان آیات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں باقی آیات کی.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.